الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 100 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے اور اس کے بعد پھر سورہ مریم شروع ہوگی تو اس کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. یہاں پر آیت نمبر 100 کے شروع سے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا تذکرہ فرمایا اور جہنم جن کا ٹھکانہ ہے اللہ تعالی نے ان کا بیان کیا. پھر اس کے بعد جنت کا بیان کیا اور جنت جن کا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق بات سن نہ سکتے تھے. کیونکہ کافر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے پردے میں تھے اس اعتبار سے کہ اصلاً ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو تسلیم نہ کرتے تھے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تسلیم کرنا ضروری قرار دیا تھا اس سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے کہ انکار میں پڑے ہوئے تھے. یعنی ان کی جو غفلت ہے وہ بصورت انکار ہے یا بصورت استہزاء ہے. تو جن کا یہ معاملہ تھا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم جہنم اس دن کافروں کے سامنے پیش کریں گے. اب مسیح فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا. تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اے محبوب تم فرماؤ کہ اے لوگوں کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ لوگ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے. پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. یہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بیان کیا. ارشاد فرمایا کہ کافر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میری مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو میرے علاوہ اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ میرے مد مقابل کیا کوئی ان کافروں کی مدد کر سکتا ہے؟ بطور خاص جن بتوں کو یہ اپنا خدا سمجھتے ہیں اور میرا شریک قرار دیتے ہیں کیا میرے مقابلے میں وہ بت ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کے مقابلے میں تو اصلاً ہی کوئی حمایت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے ولی جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے مسلمانوں کو نفع دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا تو اللہ کے نبی اللہ کے ولی شفاعت کریں گے لوگوں کی مدد کریں گے ان کی مشکل کشائی فرمائیں گے لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. کیا تمہیں پتا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ لوگ کہ جو اپنی طرف سے کوشش تو کرتے ہیں جن کی کوششیں اپنی طرف سے کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کی کوششیں برباد ہو گئیں. اپنے بتوں کی حمایتوں میں، اپنے بتوں کی خاطر یا جھوٹے خداؤں کی خاطر انہوں نے صدقہ و خیرات بھی کیا، انہوں نے بڑے اعمال بھی کیے، انہوں نے ان کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ جھوٹے خداؤں کے لیے تھی۔ تو یہ کوششیں کرنے کے باوجود ان کی کوششیں برباد ہو گئیں، تو گویا آخرت کا بھی خسارہ ہوا کہ صلہ کوئی نہیں ملے گا، اور دنیا کا بھی خسارہ ہوا کہ اتنی محنت بھی کی اور اس کا نتیجہ بھی انہیں کوئی نصیب نہ ہوا۔ اب یہ تو بطور خاص کافروں کے اعتبار سے ہے، لیکن اسی سے علماء نے مسلمانوں کے حوالے سے بھی کلام تحریر فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں بھی وہ لوگ کہ جو ریاکاری کے طور پہ عمل کرتے ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں، اور ان کے اوپر بھی یہی بات صادق آتی ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی میں جو کوششیں ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں، آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملتا، اور دنیا کے اندر بھی اپنی طرف سے انہوں نے صدقہ و خیرات کیا۔ اب صدقہ و خیرات کیا ریاکاری کے لیے تو پیسے بھی گئے، ثواب بھی کوئی نہیں ملا، نمازیں پڑھی ریاکاری کے لیے، نمازیں بھی پڑھی یعنی اپنا وقت بھی دیا، اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالا، گرمیوں کی گرمی برداشت کی، سردیوں کی سردی برداشت کی، تکلیف بھی اٹھائی، اور آخرت کے اندر ثواب بھی کوئی نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے ریاکاری کی تھی۔ تو وہ لوگ کہ جن کے اعمال اور جن کی کوششیں اور جن کی محنتیں برباد ہو جائیں، نہ آخرت میں ثواب ملے اور نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہو، تو یہ وہ ہیں کہ جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ اور یہ کون؟ اور بطور خاص چونکہ کافروں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے، تو کافروں کے اعتبار سے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں اللہ سے ملنا، نہ قیامت آنی ہے نہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ تو جنہوں نے قیامت میں اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، فرمایا کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کے لیے ہم کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کے لیے نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا، ان کے لیے گناہ ہی گناہ ہوں گے، تو گناہ ہی ان کے پلڑے کے اندر ہوں گے، نیکیاں ان کے لیے ہوں گی نہیں کہ نیکیوں کو پلڑے کا ان کا کوئی وزن کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے یعنی صالح مومنین، صرف ایمان والوں کا بیان نہیں کیا بلکہ نیک ایمان والوں کا بیان کیا، جو ایمان والے بھی ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کا بیان کیا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ جو ایمان والے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں، ایمان والوں کے بارے میں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا وہ اگر اپنے برے اعمال کی وجہ سے مشیت الہی سے جہنم میں چلا بھی گیا تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، لیکن جن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا وعدہ فرما رہا ہے، وہ یہاں جو مذکور ہے وہ ہیں جو ایمان والے بھی ہیں، وَعَامِلُ الصالحات اور اعمال صالحہ کرنے والے بھی، نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے، اشراق چاشت پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنے والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے، درس و بیان کرنے والے، لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے، اچھے اعمال کی طرف لانے والے، یہ جو اعمال صالحہ کرنے والے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے، ہمسائے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، یعنی جنت الفردوس اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ کیا ہے؟ ان کی مہمان نوازی ہے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمانی تیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت الفردوس جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اسے فردوس کہا جاتا ہے۔ جنت کے متعدد درجات ہیں، ان میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو جنت الفردوس ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان کو بیان فرمایا، اللہ کی شان کتنی عظیم ہے اللہ نے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بیان کی، اور اس کے بعد پھر نیک اعمال کرنے والوں کی شان بیان کی. پہلے ارشاد فرمایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اے محبوب، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ضرور ختم ہو جائیں گے، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی طرح کا اور سمندر لے آئیں. یعنی فرمایا کہ اللہ کی شان اتنی ہے کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، روشنائی بنا دیا جائے، اور دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں، اور پورے سمندروں کو جو سیاہی بنا دیا، سات سمندروں کو جو سیاہی بنا دیا، ان سمندروں کی سیاہی سے قلموں کے ذریعے لکھنا شروع کیا جائے، قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اتنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان لا متناہی ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں، اس کی انتہائی کوئی نہیں ہے. اتنی شان ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی شان ہے اللہ تعالیٰ کی، ذرے ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا. ایک معمولی سی شے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ سمویا ہوا ہے، ہمیں جتنا پتہ چلتا ہے ابھی تو ہمارا علم ناقص ہے. جیسے مثال کے طور پہ انسانی جسم کیا ہے، اگر اتنا سا چھوٹا سا بچہ، اتنا سا بچہ جو بھی پیدا ہوا، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضا پورے، اس میں دل بھی ہے، جگر بھی ہے، گردے بھی ہیں، پھیپھڑے بھی ہیں، اس میں اعضا بھی ہے، شریانے بھی ہیں، وینز بھی ہیں، اس میں سر بھی ہے، دماغ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، پلکیں بھی ہیں، ابرو بھی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ساری دنیا کی سائنس مل کر اس ایک بچے کے اوپر پوری ریسرچ نہیں کر سکتی. یعنی اگر دنیا کے اندر دل کے اوپر جتنی تحقیق کی ہے، تو چھوٹے سے بچے کا جو چھوٹا سا دل ہے اس کے اوپر بھی تو ساری تحقیق ثابت ہوتی ہے نا، ساری تحقیق اس کے اوپر بھی تو پوری آتی ہے. تو سر سے لے کر پاؤں تک جو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ ہزاروں سال سے جو میڈیکل کے شعبے کے، طب کے شعبے کے لوگ ہیں، وہ ایجادات کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، لیکن ابھی ایک انسان کی باڈی کی ساری چیزیں بھی ان کے سامنے ظاہر نہیں. تو جب ایک صرف انسان، چھوٹا سا انسان جو ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے مظاہر ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہو سکے، تو یہ جو پوری کائنات ہے، جو پوری کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات کہ اس کائنات کے اندر انسان تو ایک ذرے کے برابر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، پھر یہ زمینیں ہیں، زمین کے اندر کیا، زمین کے اوپر کیا، آسمانوں میں کیا ہے، پھر ستارے ہیں، یہ کتنے ارب ستارے مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے، ایک کہکشاں بنتی ہے، اور کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں، اربوں ستارے مل کر، یعنی سورج ایک ستارہ ہے، سورج ایک ستارہ ہے، ایسے اربوں ستارے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے، اور کائنات میں ایسی اربوں کہکشائیں ہیں، یعنی ارب ضرب ارب، ملٹی پلائی ارب، کتنی تعداد بنے گی، انسان کا کمپیوٹر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی اب ایک ایک شے کے اندر جو شان ہے، اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائیں، اللہ کی شان کو لکھنا شروع کر دیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان نہیں ہو سکتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. اس کے بعد اچھا پھر فرمایا کہ اتنے سمندر ہم اور بھی لے آئیں، یعنی یہ تو ہے کہ جو موجود سمندر ہیں اتنے بنا دیے جائیں، پھر اتنے سمندر اور لے آئیں، ان کی بھی روشنائی بنا دی جائے، ان کی بھی سیاہی بنا دی جائے، ان سے بھی لکھا جائے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی شان کا لکھنا جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا بیان ہے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اے محبوب، تم فرماؤ میں ظاہری شکل انسانی میں تمہارے جیسا ہوں، ظاہری بشرے سے یعنی ظاہری صورت سے میں تمہارے جیسا ہوں، مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. دو باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات فرمائی کہ اے محبوب علیہ السلام آپ لوگوں سے فرما دیں کہ ظاہری شکل و صورت میں تو میں تمہارے جیسا ہوں لیکن حقیقت کے اندر تم سے بہت برتر ہوں. لیکن چونکہ لوگوں کو اپنے قریب لانا تھا تو اپنے قریب لانے کے لیے مانوس جملے بولے جاتے ہیں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا ہی ہوں, لہذا میرے قریب آ کر میری بات سنو. لیکن جو سرکار کی حقیقت ہے وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. سرکار نے پھر جو اپنے تھے یہ تو سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں تمہارے جیسا ہوں, لیکن جو خاص صحابہ کرام تھے ان کو سرکار فرمایا کرتے تھے ایوکم مثلی, تم میں میرے جیسا ہے کون. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صوم وصال رکھنا شروع کیے. صوم وصال کا مطلب ہے کہ افطاری کی نہیں اور اگلا روزہ شروع کر دیا, پھر افطاری نہیں کی اور اگلا روزہ شروع کر دیا, یعنی بغیر کھانا کھائے مستقل روزے رکھنا شروع کر دیے. دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی شروع کر دیے, لیکن چند دن کے بعد صحابہ کرام کی تو ہمت جواب دے گئی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہیں کیا ہوا, عرض کی حضور آپ کو بغیر افطاری کے روزہ رکھتے دیکھا تو ہم نے بھی شروع کر دیا. تو سرکار نے فرمایا انی ابی تو عند ربی یطعمنی ویسکینی ایوکم مثلی, فرمایا کہ میں تو اپنے رب کے حضور رات گزارتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے, تم میں میرے جیسا کون ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ ظاہری شکل و صورت کے اندر میں تمہارے جیسا ہوں, لباس بشریت کے اندر آیا ہوں, لباس انسانیت کے اندر آیا ہوں, لیکن خدا نے جو میری حقیقت بنائی ہے اللہم اجعلنی نورا, اے اللہ مجھے نور بنا دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقت مبارکہ ہے وہ تو نور ہے, اس حقیقت مبارکہ کو کما حقوہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ ہاں اس ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا ہونے کے باوجود فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی وحی ڈائریکٹ آتی ہے, خدا مجھے وحی ڈائریکٹ کرتا ہے اور وہ وحی میں تمہارے تک پہنچاتا ہوں, اور اس وحی کے اندر آیا ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے, ایک اللہ تمہارا معبود ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری شکل انسانی میں لوگوں کی طرح ہونے کے باوجود اس بات میں مختلف ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں سرکار تو دیکھتے ہیں کہ اور نہیں دیکھتا. سرکار اسلام ظاہری شکل و صورت کے اندر دوسروں کی طرح ہونے کے باوجود آپ کی شان یہ ہے کہ بقیہ تو فریاد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی عطا فرما دے, اور سرکار صرف اپنا دستے مبارک پانی کے اندر رکھتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو ظاہری شکل و صورت میں سرکار اسلام لوگوں جیسے ہیں, لیکن اس میں بھی ہزاروں اعتبار سے لاکھوں اعتبار سے فرق ہے, اور جو باطنی مقام و مرتبہ ہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو, جیسے ہم مسلمان ہیں ہمیں امید ہے یعنی یقین ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے, تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اچھے عمل کیا کرے. جسے پتا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے تو اللہ سے ملنا ہے تو گندے اعمال کے ساتھ تو نہیں ملنا, برے اعمال کے ساتھ تو نہیں ملنا, اپنی آنکھیں اپنے ہاتھ اپنی زبان اپنے کانوں کو گناہوں کی گندگی میں ملوث کر کے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جانا. تو فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے, یعنی نہ تو شرک کرے جو شرک حقیقی ہے, اور نہ وہ اپنے اعمال میں ریاکاری کرے کہ ریاکاری کرنا بھی شرک ہے, یہ شرک خفی ہے یعنی پوشیدہ شرک ہے. جو شرک بتوں کے اعتبار سے کیا جاتا ہے وہ شرک جلی ہے, وہ بڑا شرک ہے, اور یہ جو ریاکاری ہے یہ چھوٹا شرک ہے. کہ ریاکاری شرک اس اعتبار سے ہے کہ بندے نے عمل کرنا تھا اللہ کے لیے لیکن اس عمل میں مخلوق کو شریک کر لیا, کہ مخلوق کو گویا اس نے اپنی مقصود اور مراد کے اندر اللہ کے ساتھ مخلوق کو بھی شامل کر لیا. تو اس لیے ریاکاری جو ہے اسے شرک خفی کہا جاتا ہے. تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور ان نیک اعمال میں ریاکاری نہ کرے, خالص اللہ کے لیے وہ کام کیا کرے. یہاں پر سورۃ الکہف جو ہے وہ مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے. سورہ مریم جو ہے مکی ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اور اس میں 98 آیتیں ہیں, 98 آیات ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کاف ہا یا عین صاد, یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کا معنی اللہ جانتا ہے, یا اللہ کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے جن کو حروف مقطعات کا علم عطا فرما دیتا ہے وہ جانتے ہیں. آیت سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی خاص رحمت کا بیان کیا. زکریہ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا بیان ہے، اور خاص رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی، یعنی زکریہ علیہ السلام اس عمر کو پہنچے ہوئے تھے کہ اس میں اولاد نہیں ہوتی، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، اور جو ہے وہ پورے بدن کی رطوبتیں جو ہیں وہ خشک ہونے کے قریب تھی. اس عمر کے اندر کسی کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمر کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، تو یہاں پر اسی کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، یہ سورت تیرے رب کی اپنے بندے زکریہ پر رحمت کا ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ سورت تیرے رب کی اپنے بندے زکریہ پر رحمت کا ذکر ہے. اب وہ رحمت کی سورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب زکریہ نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، آہستہ سے پکارا، دعا کی. کیا دعا کی؟ عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا، یعنی سر کے بال سفید ہو گئے، سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا کہ بال سفید ہو گئے، اور اے میرے رب، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، اے اللہ تجھے پکار کے میں کبھی محروم نہیں ہوا، میں نے تجھے جو مانگا ہے تو نے مجھے عطا ہی فرمایا، میرے اوپر رحمت ہی کی ہے. اب عرض کرتے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتے داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب، اسے پسندیدہ بندہ بنا دے، اسے پسندیدہ بنا دے. یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا تھی. یعنی آپ نے کیا عرض کیا کہ اے اللہ، میرے بدن کی ہر ہڈی کمزور ہو گئی، یعنی آپ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچے ہوئے تھے کہ آپ کے بدن مبارک کی ہڈیاں کمزور ہوگی، جیسے بوڑھے آدمی کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی، تو سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کی ہڈیاں جو ہے وہ کمزور ہوگی. عرض کرتے ہیں، اور اے اللہ، میرے سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا کہ میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے دعا مانگوں گا، کیونکہ تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا. اب عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے اپنے بعد اپنے رشتے داروں کا ڈر ہے. رشتے داروں کا کیا ڈر ہے؟ کوئی وراثت کا مال کھا جائیں گے؟ نہیں، یہ ڈر نہیں ہے. ڈر یہ ہے کہ میرے بعد وہ دین کی صحیح خدمت نہیں کر سکیں گے، میرے بعد وہ دین کی صحیح خدمت نہیں کر سکیں گے، تو لہذا میری بیوی بانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایسا بیٹا عطا فرما دے، ایسا وارث عطا فرما دے جو علم اور نبوت میں میرا جانشین ہو. یاری سونی و یاری سمین علی یعقوب، جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب کا وارث بنے. تو وارث بننے سے مراد مال و دولت کا وارث بننا نہیں ہے، کیونکہ نہ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس کوئی اتنا مال و دولت تھا کہ آپ کو اس کی فکر ہو کہ جناب میرے رشتہ دار کھا جائیں گے تو میرا بیٹا ہو تو وہی لے لے، اور نہ ہی اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے کی عمر میں وہ اپنے پیچھے اپنے مال و دولت کی فکر کریں کہ یار میرے بعد میرے مال کا کیا بنے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں کرتے، اللہ کے نبی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبیوں کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے مال کے بارے میں پریشان ہوں. اللہ کے نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، دولت نہیں ہوتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نبی، سرکار نے فرمایا کہ ہم نبی درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے. تو یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے اور مال کے بارے میں فکر کریں کہ میرا کوئی وارث ہو وہ میرا مال لے لے اور میرے مال کی حفاظت کرے اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے. نبیوں کی شان یہ نہیں. تو یہاں پر وارث سے مراد ہے کہ علم، نبوت اور دین کی خدمت کے اندر میرا وارث بنے. رشتہ داروں کا جو کردار تھا وہ ایسا تھا کہ ان کے بارے میں امید نہیں تھی کہ وہ دین کی صحیح خدمت کر سکیں گے. تو عرض کی کہ اے اللہ، علم و نبوت میں میرا بیٹا میرا جانشین بنا دے جو صحیح طریقے سے دین کی تبلیغ کر سکے، دین کا پیغام آگے پہنچا سکے. اب اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا. ارشاد فرمایا، یا زکریہ، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریہ، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہیں بنایا، یعنی یحییٰ علیہ السلام سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی نہیں گزرا۔ تو ایک تو اس کا یہی معنی ہے، دوسرا اس کا معنی علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اے زکریہ، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس جیسی صفات والا پہلے ہم نے کوئی نہیں بنایا۔ یعنی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ یحییٰ علیہ السلام سے پہلے اس انداز میں اتنی خوبیاں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ یعنی اگرچہ دوسرے آپ سے افضل موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام آپ سے افضل ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے افضل ہیں، نوح علیہ السلام آپ سے افضل ہیں، لیکن یہاں جو چند خوبیاں بیان کی گئی ان کے اندر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل بنایا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ اے زکریہ، ہم تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، تو اب حضرت زکریہ علیہ السلام کو یعنی یہ تھا کہ کیسے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے میری، آج تک تو اس کی اولاد نہیں ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرمائے گا، کوئی نئے سرے سے شادی ہوگی یا میں میری بیوی نئے سرے سے جوان ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ تو عرض کی، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ زکریہ نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، یہ میرے اوپر بہت آسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریہ، یہ بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرما دینا یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی اے زکریہ تم تھے ہی نہیں، تو میں نے تمہیں تب جو ہے وہ عدم سے وجود بخشا، تمہیں پیدا کر دیا، اب تو تم اور تمہاری بیوی موجود ہیں، تو ان سے میں دوبارہ جو ہے وہ نیا بیٹا پیدا کر دینا، میرے لیے کیا مشکل ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے مزید عرض کی، قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ زکریہ نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن تک لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ یعنی زکریہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ ٹھیک ہے مجھے اولاد عطا کی جائے گی، تو اب میری بیوی کے حاملہ ہونے کی نشانی کیا ہے کہ وہ حاملہ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہوگی کہ جب تمہاری بیوی حاملہ ہوگی تو تم بالکل تندرست ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنا چاہو گے تو کرو گے، تسبیح بیان کرنا چاہو گے تو کرو گے، لیکن لوگوں سے بات چیت کرنا چاہو گے تو نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے کہ زبان ہر ذکر الہی کے لیے تو جاری ہے لیکن لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے جاری نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے نشانی۔ تو اب اس کے بعد پھر وہ نشانی والا دن آ گیا، یعنی حضرت آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ حاملہ ہو گئیں اور آپ کی زبان مبارک جو ہے وہ لوگوں سے کلام کے اعتبار سے خاموش ہوگی، یعنی اس پر کلام جاری نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ یعنی آپ بول تو سکتے نہیں تھے، تو اپنی محراب سے اپنی مسجد سے باہر نکلے اور قوم کو اشارے سے فرمایا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ کیوں فرمایا؟ یا تو اس اعتبار سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو روزانہ ہی واعظ کیا کرتے تھے، تو اس دن آپ نے تسبیح کے اعتبار سے فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، اور یا اس لیے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ بڑھاپے کے اندر ان کو اولاد عطا فرمانی تھی، تو اب اس کے اوپر خود بھی اللہ کی تسبیح کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی اشارے سے بولا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اب اس کے بعد پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب یہ جو پورا واقعہ بیان کیا، اس کے نتائج کیا ہیں، یعنی اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو لاکھوں جوان جوڑوں کو بھی اولاد عطا نہ فرمائے اور چاہے تو بوڑھوں کو بھی عطا فرما دے، اس کی شان بلند ہے، اس کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی مقبولیت کا پتہ چلا کہ کہ اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس عمر کے اندر بھی ان کی دعا قبول فرمائی. اچھا، لیکن یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا کہ یہ جو بڑھاپے کے اندر اولاد کے لیے دعا کی، اس انداز میں دعا کرنا یہ نبیوں کے لیے یا ولیوں کے لیے بطور معجزہ و کرامت کے، یعنی نبیوں کے لیے بطور معجزہ، ولیوں کے لیے بطور کرامت کی اس کی اجازت ہے، ورنہ جو محال عادی ہے کہ عادتاً اس طرح نہ ہوتا ہو، جیسے مثال کے طور پہ 100 سال کا بوڑھا ہے بڑھیا ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کے اولاد نہیں ہوتی، یہ ہمارے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لے تو یہ بات سامنے ہے. تو اب جو 100 سال کا بوڑھا بڑھیا ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کریں گے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما. وجہ یہ ہے کہ عادتاً اس طرح ہوتا نہیں، عادتاً یہ محال ہے. تو جو عادتاً محال ہوگا اس کی دعا کرنے کی اجازت نہیں. اللہ کے نبیوں کی چونکہ شان بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی خاص قدرتوں کا اظہار فرماتا ہے، تو نبی یا ولی بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں. پتہ چلا کہ اولاد کی محبت اللہ کی محبت کے منافی نہیں، شریعت کے منافی نہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اولاد سے محبت کرنا کوئی خلاف شرع نہیں، ہرگز نہیں. اسے یہ کہنا غلط ہے کہ اولاد کی محبت جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اپنی اولاد سے پیار کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جتنا پیار کرتے تھے کیا ہمیں نہیں معلوم؟ بے انتہا پیار فرماتے تھے، آپ کے آنے کے اوپر کھڑے ہو جاتے، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی آمد پہ کھڑی ہو جاتی، سرکار اپنی جگہ انہیں بٹھایا کرتے تھے، تو سرکار اپنی بیٹیوں سے، چاروں بیٹیوں سے بطور خاص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ پیار فرماتے تھے. تو اگر اولاد کی محبت شریعت کے خلاف ہوتی تو سرکار کبھی اولاد سے پیار نہ فرماتے، لیکن سرکار نے فرمایا اور بہت فرمایا اور ہمیں حکم دیا اپنی اولاد سے پیار کرنے کا، اولاد کو جو ہے وہ چومنے کا، اولاد سے پیار کرنے کا، شفقت کرنے کا، گود میں بٹھانے کا، ان کو اپنے ساتھ چمٹانے کا. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سرکار اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا کرتے تھے. نماز کی حالت میں حضرت سرکار کی نواسی حضرت امامہ وہ سرکار کے کندھوں پہ سوار ہو جاتی تھی. امام حسین یا امام حسن سرکار کے کندھوں پہ نماز کے اندر سوار ہو جاتے تھے. سرکار خطبہ ارشاد فرماتے تو بعض اوقات امام حسن یا امام حسین کو اپنی گود کے اندر بٹھایا ہوتا تھا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. تو اس لیے اولاد کی جو محبت ہے یہ شریعت کے منافی نہیں، شریعت اس کا حکم دیتی ہے. اچھا، مزید ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ اولاد میں بھی اچھی نیت ہونی چاہیے. یعنی اولاد کی طلب ہو، اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، تو اس میں اچھی نیت ہو. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا تو کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، لیکن مقصد کیا بیان فرمایا؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب، کہ وہ میری اولاد میری وارث بنے، میرا بیٹا میرا وارث بنے. کس کام کے اندر؟ علم کے اندر، نبوت کے اندر، دین کی خدمت کے اندر. لہذا اولاد اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے تو اس طور پہ کہ اے اللہ دین کا سچا خادم بیٹا عطا فرما، دین کی خادم جو ہے وہ اولاد عطا فرما جو تیرے دین کا کام کرنے والے ہوں، جو تیری فرما برداری کرنے والے ہوں. تو اس طرح اولاد کی طلب کا جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اچھا، پھر اسی کے اندر ایک اور بڑی پیاری بات وہ یہ ہے کہ یہاں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان ہوا کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے. یحییٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو ولادت کے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے. تو پتہ چلا کہ میلاد بیان کرنا اللہ کی سنت ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ نے بیان کیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرنا بھی ہم غلاموں کے لیے اور ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے باعث سعادت ہے. اب اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی شان کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے یحییٰ سے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی. یحییٰ سے فرمایا کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. کتاب سے کون سی مراد ہے؟ تورات. انجیل جو ہے یہ حضرت یحییٰ کے بعد میں آئی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ کے بعد میں ہوئے. تو تورات کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ اے یحییٰ کتاب کو، یعنی تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی شانیں بیان فرمائی. اب شانوں کو آپ سنیے اور اس سے یہ سمجھیے کہ نبیوں کی شانیں بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. اور اسی سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو سارے نبیوں کے آقا ہیں، جو سب سے افضل ہیں، جو سب سے زیادہ شانوں والے ہیں، ان کی شان بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا. تو فرمایا کہ ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی. چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی سے جو آپ باتیں فرماتے تھے وہ بڑی حکمت والی تھی، اور حکمت سے ایک مراد جو ہے وہ نبوت بھی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی تھی. اچھا، مزید ان کی شانیں کیا ہیں؟ فرمایا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور وہ یحییٰ بہت زیادہ ڈرنے والا تھا، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا. متکبر نہیں تھا، نافرمان نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور یحییٰ پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن وہ اپنی قبر سے زندہ اٹھایا جائے گا، اس پہ سلام ہو. اس کی پیدائش کے دن پہ، پیدائش کے دن بھی اس پہ سلام، اور اس کے فوت ہونے کے دن بھی اس پہ سلام، اور جس دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس دن بھی اس پہ سلام. اب یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو پیاری باتیں بیان فرمائی، فرمایا کہ ہم نے اسے نرم دلی عطا فرمائی. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نرم دل تھے، اللہ کے خوف سے بڑا رویا کرتے تھے، بڑا رویا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ نرم دل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. اور وہ لوگ کہ جن کو کبھی بھی رونا نہ آئے، نہ کسی کی مظلومیت پہ، نہ کسی کے دکھ درد پہ، نہ کبھی اپنے گناہوں پہ، جن کو کبھی رونا ہی نہ آئے، تو انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ان کے دل کہیں سخت تو نہیں، کیونکہ نرم دلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اچھا، مزید فرمایا کہ ہم نے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی، پاکیزہ کردار عطا فرمایا، ظاہری باطنی پاکیزگی عطا فرمائی. اور مزید فرمایا کہ حضرت یحییٰ تقیہ بڑے متقی تھے، بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والے تھے، اور وہ متکبر نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے. اتنی شانوں کے باوجود بھی ان کے اندر تکبر نہیں آیا، ہمیشہ عاجزی کرنے والے تھے، اور وہ نافرمان نہیں تھے بلکہ فرما بردار تھے. تو یہ اوصاف جو ہیں یہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہونے چاہیے، جو یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائے. اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، جو اگلی آیت میں فرمایا وہ کتنا خوبصورت ہے. فرمایا یحییٰ پر سلام ہو، جب جیسے ہم پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحییٰ پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا. تو جیسے یحییٰ کی پیدائش والے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن بھی اس پر سلام ہو، تو ہم بھی جو ہے وہ سرکار کے میلاد والے دن سرکار پہ سلام پڑھتے ہیں کہ جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. سرکار کے یوم ولادت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس دن سلام بھیجا ہے. اور جس دن حضرت یحییٰ کا فرمایا کہ جس دن وہ فوت ہوگا اس دن بھی اس پہ سلام. تو بارہویں کو سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا وصال ہے. تو اب بہت سارے لوگ جو میلاد کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور وفات کی بات کرتے ہیں، چلے وہ وفات کو اسی دن مان کر اس دن ہی سرکار پہ صلوات و سلام پڑھ لیں. آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یوم ولادت اور یوم وفات دونوں کے اوپر ہی سلام بھیجا ہے نا، دونوں دن ہی ان پر سلام بھیجا ہے. تو جو میلاد کو نہیں مانتے، وفات کا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں، نہیں جی وفات ہوئی تھی، تو ٹھیک ہے، چلے وہ اسی دن کا اعتبار کر کے ہم سرکار کا میلاد اور یوم وصال دونوں کے اوپر ہی سلام بھیجتے ہیں. تو میلاد کو نہیں مانتے تو کم از کم سرکار کے یوم وصال کے اوپر ہی سلام، سرکار پہ صلوات و سلام بھیج لیا کرو. اور تیسری بات کہ جس دن حضرت یحییٰ اپنی قبر سے اٹھیں گے، فرمایا اس دن بھی ان پر سلام ہو. اعلی حضرت نے بڑی خوبصورت بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جس دن وہ قبر سے اٹھیں گے اس دن ان پر سلام ہو، تو اعلی حضرت اپنے آقا کی شان میں عرض کرتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، آپ کے یوم ولادت پر بھی، آپ کے یوم وصال کے اوپر بھی، اور جس دن آپ اپنی قبر انور سے محشر کے دولہا بن کے نکلیں گے اس دن بھی ہم سرکار کے اوپر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا آپ کی ولادت کا. اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر کلام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے, انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے, اور بطور خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اسی محبت میں جینا اور مرنا ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.